السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہیں. سارے کے سارے انسانوں کی، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں. جو دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرماتے ہیں، اور جو دین کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرماتے ہیں. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جس کو اللہ چاہتے ہیں کامیاب فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ناکام فرماتے ہیں. اور یہ ضابطہ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے، جو دین پر چلے گا اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے، چاہے اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، اللہ انہیں کامیاب فرمائیں گے. اور جو دین پر نہیں چل رہے، چاہے وہ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں، آخر کار اللہ انہیں ناکام کر دے. اگر دنیا کی چند روزہ زندگی اس میں بڑے ٹھاٹ باٹ اچھے نظر آ رہے ہیں اور بڑے سے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہے. چاہے کتنا بڑا بادشاہ، چاہے کتنا بڑا وزیر، لیکن آخر کار ناکام ہو. اس لیے کہ جہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں، وہاں کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی؟ اور جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں تلاش نہیں کریں گے تو ملے تو کیسے ملے؟ سارے انسانوں کی کمی، کسی ملک کے رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے، جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کی کامیابی کا ایک معیار مقرر فرما دیا، اور وہ ہے اللہ کے اتارا ہوا دین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا، اور بعض قوموں کے تو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا. بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا اس امت کی عبرت کے لیے, اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے گزر جانے والی امتوں کو, ہم نے جو دین پر چلنے والے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے, اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے, ہم نے انہیں کامیاب کیا. چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے, چاہے ان کے پاس ساز و سامان کم تھا, جی لیکن آخرکار کامیاب ہو. اور بڑے ساز و سامان والے اور بڑے مال دولت والے, بڑی حکومتوں والے, جب انہوں نے دین پر اپنی زندگی میں نہیں لائے, اللہ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا, آخرکار ناکام ہو گئے. قارون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, قارون بہت زیادہ مال والا, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی. اتنی چابیاں تھیں, وہ تالے کتنے ہوں گے, وہ خزانے کتنے ہوں گے, جی دنیا کا مالدار ترین انسان تھا, لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاخ مانتے تھے کہ دیکھو یہ سارے خزانے اور یہ سارے مال و دولت اللہ نے تم کو دیا ہے, اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو, اس مال میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں زکات نکالو اور اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرو. وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے اپنی قوت سے کمایا ہے. اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا, اللہ کے نبی سمجھاتے رہے. آخر شیطان نے اس کان میں پھونک ماری اور اس کو ورولایا کہ میں تو مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں, مال کے زور پہ سب کچھ کر سکتا ہوں, اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے اس نے اسکیم اور ایک سازش کی. ایک عورت کو بہکایا اور اس کو مال دیا بہت سارا اور اس سے کہا کہ جب اللہ کے نبی اپنی قوم میں وعظ فرمائیں اور برے کام کی سزا بیان کریں تو تو کھڑی ہو جانا اور تو ان سے کہنا اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ یہ برا کام کریں تو ظاہر ہے یہ مانیں گے کہ بھائی اللہ کا حکم, اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے, پھر تو ان پر الزام اور تہمت لگا دینا. اگر تو نے یہ تہمت لگا دی تو اس کے بعد میں تجھ کو اور اتنا مال دوں, شروع میں مال دیا بہت زیادہ اور بعد میں اور زیادہ مال دوں. دماغ میں شیطان نے کیا پھونک دیا, تو بڑے مال کا مالک ہے اور مال کے زور پہ تو سب کچھ کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ فرما رہے ہیں, اپنی قوم میں وعظ فرما رہے ہیں اور بہت کھڑی ہوئی کہ اے موسیٰ یہ جو آپ گناہ کی سزا بیان کر رہے ہیں یہ سزا سب کے لیے ہے, حالانکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے آگے سب مجبور ہیں, سب کو حکم ماننا ہے, اللہ کا قانون ہے, اگر آپ سے گناہ ہو جائے مایا الیاذ باللہ الیاذ باللہ, فرمایا کہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. اس نے تہمت لگا دی, آپ پر تہمت لگا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ سن کے حیران رہ گئے, یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا بک رہی ہے. اللہ کے نبی تھے, اس نے فرمایا کہ سچ سچ کہہ کیا بات ہے, سچ سچ کہہ کیا بات ہے. اللہ نے اس کے دل میں ایسا خوف ڈال دیا, ایسا اللہ نے اس کے دل میں ایسا روب ڈال دیا, کہنے لگی کہ نہیں آپ تو بالکل پاک ہیں, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ تو مجھے قارون نے اتنا مال دیا اور اس تہمت کے لگانے کے بعد اس نے مجھے اتنے مال کا مجھ سے وعدہ کیا, آپ بالکل پاک ہیں, آپ سے کوئی گناہ نہیں. قارون کی سازش کا اس نے اقرار کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ اب تو قارون نے حد کر, اب تو اپنی پکڑ اس پہ نازل فرما دیجئے, اس کو پکڑ لیجئے. اللہ عزت نے فرمایا آپ سر اٹھائیے, سجدے سے سر اٹھائیے اور زمین کو حکم دیجئے, جو آپ حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی. اللہ نے زمین کو ان کے حکم کے تابع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور زمین سے کہا, اے زمین پکڑ اس قارون کو, پکڑ اس قارون کو. زمین نے قارون کے پاؤں زمین میں دھنس گئے, قارون کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. بڑی کوشش کر رہا ہے نکلنے کی, پاؤں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ تو اللہ کا عذاب اب شروع ہو چکا تھا. ہر جتن کیا, ہر زور لگایا, پاؤں نہیں نکل سکے زمین سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ, گھٹنے تک زمین نے دھنس گیا, پیٹ تک ناف تک دھنس گیا. اب شیطان نے اسی کان میں پھونکا, کہنے لگا, اچھا 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 اے موسیٰ میں سمجھ گیا, تم تو مجھے اللہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہو اور میرے مال پہ تم قبضہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا لا دیا, اپنے ایمان والوں اور ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا سارا مال لا کے اس کے سر پہ ڈال دو, یہ بھی جائے گا زمین میں, اس کا سارا مال بھی زمین میں جائے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم اس طرح سے ہے کہ قارون اپنے سارے مال سمیت قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا, دھستا رہے گا. وہ بھی زمین میں کیا, اس کا مال بھی زمین میں کیا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا. ماننے والوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں, نہ ماننے والوں کو اللہ ناکام فرماتے ہیں. کامیابی ناکامی اللہ کیسے آتی ہے؟ اگر نہ ماننے والے, اگر اس کے پاس چند سکے تھوڑا سا مال آ گیا, چیزیں اچھی اچھی آ گئیں, لیکن کبھی اس کے دل میں سکون اطمینان نہیں آ سکتا. بڑی قیمتی کوٹھی ہے, بڑی قیمتی کار ہے, بڑی قیمتی قیمتی کپڑے پہنتا ہے, لیکن دل اس میں کبھی اس کے سکون نہیں آئے گا. کہ دنیا کے ساز و سامان میں اور دنیا کی چیزوں میں, دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں. سکون ملے تو کیسے ملے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اس کو کبھی سکون مل نہیں سکتا. کسی حکومت کا مجرم ہو, کسی حکومت کا مجرم ہو, جرم کیا, حکومت کو پتہ چل گیا, حکومت کے پاس سارے ثبوت ہیں, اس کو پکڑنا چاہتی ہے, وہ آدمی کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر وقت فکر رہے گی, خوف رہے گا, دھڑکا لگا رہے گا, پتہ نہیں مجھے کسی پولیس والے کو دیکھے گا اس کا دل کانپنا شروع ہو جائے گا, کسی فوجی کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا, کہیں مجھے تلاش نہ کر رہا ہو, کہیں مجھے پکڑنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. ایک چھوٹی سی حکومت, دنیا کی حکومت, اس کا مجرم کبھی سکون اطمینان سے نہیں رہ سکتا. اللہ کا مجرم, اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے خالق, اس کا اللہ کا مجرم کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہ اللہ جو دنیا کے ذرے ذرے کے مالک, ساری کائنات اس کے حکم کے تابع, کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں, اور کائنات میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. ارشاد فرمایا, اے عبداللہ تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں, یاد کر لو تمہیں نفع دیں گے, تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں, یاد کر لو تمہیں نفع دیں گے. کیا ارشاد فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک. پہلی بات کیا فرمائی؟ تم اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تو حفاظت کے محتاج نہیں ہے, اللہ احتیاج سے پاک ہے. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کے عوامل کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ. پھر شاعت مایا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو. کس سے مانگو بھائی؟ ایک اللہ ہی سے مانگو. ایک ہے نا ایک اللہ سے مانگو, اور ایک ہے اللہ ہی سے مانگو. عطا فرمانے والے وہی ہیں. جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو, تمہیں مدد چاہیے ہو, ایک اللہ ہی سے مدد مانگو. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا شرط ہے؟ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو, اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو. عطا فرمانے والے بھی وہی ہیں, مدد فرمانے والے بھی وہی ہیں. اور پھر صاف صاف اشارہ مار دیا کہ دیکھو اگر زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں, تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں, تو تم کو وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ان کے چاہنے سے نہیں, اللہ کے لکھنے سے, اللہ کے فیصلے سے. اگر زمین والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں, زمین والے, اور زمین والوں سے کیا مراد ہے؟ سارے انسان, یا ایک ملک, ایک حاکم, ایک بادشاہ, ایک وزیر نہیں, مائے زمین والے, ساری زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان تم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ کے چاہنے سے نفع ملتا ہے, اللہ کے چاہنے سے نقصان پہنچتا ہے. دنیا والوں کے چاہنے سے نہ نفع ملتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے. صرف ایک اللہ, واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں لیکن لوگوں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں, بہت سے لوگ جانتے نہیں. ورنہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے. آیا زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں, نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تمہاری لکھ دیا ہے, اور زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد صاف صاف شرط مان لیا, رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر کے لکھنے والے قلم, تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی. زمین و آسمان کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ. یا اللہ کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ. میں سب کچھ قلم نے لکھ دیا, ہر چھوٹی چیز, بڑی چیز, سب چیز اللہ نے حکم دیا, اللہ حکم سے قلم نے لکھ دیا. اب وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا, جو اللہ کے حکم سے قلم نے لکھا وہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھوا کر انسان کو مجبور نہیں کر دیا. کیا کریں جی, تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اگر کوئی نفع پہنچ جائے, فائدہ ہو جائے, کسی تاجر کو بڑا والا فائدہ ہو جائے, کبھی نہیں کہتا جی کیا کریں تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں, فائدہ ہو رہا ہے, نفع ہو رہا ہے, سمجھا ہے میں نے بڑی حکمت سے کام لیا اور میں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا, مجھے اتنا نفع مل گیا, اس کو اپنے طرف منسوب کرتا ہے. اور نقصان پہنچ جائے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, اب وہ کہتا ہے جی کیا کریں جی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا, حالانکہ وہ نفع بھی ملنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اور یہ نقصان کا پہنچنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر، اپنے علم کے کمال پر یہ لکھوا دیا، اس شخص نے دنیا میں جا کے سعید بننا ہے کہ شقی بننا ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس بچے میں آ کے روح پھونک دیتا ہے اور اس کی عمر لکھ دیتا ہے دنیا میں کتنا رہے گا، اور یہ دنیا میں جا کے سعید بنے گا یا شقی بنے گا. لیکن یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، نیک عمل کرے یا برے عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں. پرانے وقتوں کے واقعہ سناتے ہیں، ہمارے بڑے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نجومی تھا، وہ اپنے فن کا بڑا ماہر تھا. اور بادشاہ جب بھی کوئی کام کرنا، جب کہیں سفر پہ جانا، کوئی بڑا کام کرنا، نجومی کو بلاتے اور اسے کہتے کہ آپ حساب لگائیے، بتائیے کہ مجھے اس سفر میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. وہ اپنی ذخیرے کھینچ کے حساب کتاب، نہیں بادشاہ سلامت، اس سفر میں آپ کو کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ مت کیجیے سفر. بادشاہ فوراً اپنے قدم التوی کر دیتے. اور جب وہ کہتے کہ بادشاہ سلامت اس سفر میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، آپ ضرور جائیں، بادشاہ فوراً وزیر وزرا بہت جلتے تھے اس سے کہ یہ کیا، اسے کیا پتا، ایسی الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ سفر کیجئے، آپ سفر نہ کیجئے، اسے کیا پتا. اس کو بادشاہ کی نگاہ سے گرانا چاہیے. اب انہوں نے ایک سازش کی، بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت آپ نے نجومی پر اتنا بھروسہ کیا، اتنا اعتماد کیا، اسے کیا پتا، پھر کیا چاہتے ہو آپ؟ بادشاہ سلامت اس کا امتحان لیجیے، اس کا امتحان لیجیے. کیا امتحان لوں؟ تو بادشاہ سلامت آپ نجومی کو بلائیے اور اپنے محل سے باہر کھڑے ہو جائیے، محل میں اندر داخلے کے چار دروازے، محل میں داخلے کے چار دروازے، آپ نجومی سے کہیے اپنا حساب کتاب لگا کے بتاؤ کہ ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوں. وزیروں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت چار ہی دروازے ہیں، تو نجومی تو حساب کتاب لگا کے کسی نہ کسی دروازے کا لکھے گا، بتائے گا. آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے آج ان چار دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہونا آپ نے، بلکہ آپ سیڑھی لگوا کے محل کی چھت پہ چڑھیں گے اور محل کی چھت توڑوا کر وہاں سے سیڑھی لگا کے اندر داخل ہوں. یہ طے کر لیجئے. اب اس سے کہیے حساب لگا ہے، یہ امتحان لیجیے اس کا، آج پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. نجومی کو بلایا کہ نجومی صاحب ہم آپ کا آج امتحان لینا چاہتے ہیں. غلام حاضر ہے، جو ان کے الفاظ ہوتے تھے، غلام حاضر ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ حساب کتاب لگا کے بتائیے ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، ابھی لیجیے. نجومی نے اپنا حساب کتاب لگایا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بتا تو دوں گا آپ کو کہ آپ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا. اس وجہ سے میں کہوں گا آپ مشرقی دروازے سے داخل ہوں گے، آپ داخل ہو جائیں مغربی دروازے سے. میں کہوں گا مغربی دروازے سے، آپ اپنے زیادہ مغربی سے آپ کا تھا، آپ زیادہ بدل کے مشرق سے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا، میں کاغذ پہ آپ کو لکھ کے دوں گا اور وہ کاغذ آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجئے اور جس دروازے سے آپ چاہیں محل میں داخل ہوں، اور محل میں داخل ہو کر وہ پرچہ اندر جا کے کھولیے آپ. بادشاہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی سخت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. نجومی نے اپنے ایک دفعہ اور حساب کتاب، سب حساب کتاب لگا کر پرچے اس نے لکھ دیا، پرچے میں لکھ دیا کہ بادشاہ کون سے دروازے سے داخل ہوں. پرچہ طے کر کے بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ نے کہا آپ کا حساب پورا ہو گیا، پرچہ جیب میں رکھ لوں؟ کہ جی رکھ لیجئے، آپ اپنے حساب میں، اپنے کام میں آپ پکے ہیں، فیصلہ کر دیا کہ جی پکا ہوں میں. پرچے کو پہلے نہ کھولیے گا، محل کے اندر دروازے سے جانے کے بعد محل کے اندر بیٹھ کر سب کے سامنے کھولنی ہے. جب پرچہ اس نے دے دیا تو بادشاہ نے کہا لاؤ سیڑھی. بادشاہ کا حکم, سیڑھی لائی گئی. بادشاہ چھت پہ چڑھ گیا, توڑ چھت, چھت توڑوائی اور اس میں سیڑھی لگا کے بادشاہ چھت کے راستے سے سیڑھی کے ذریعے محل میں داخل. باقی وزیر وزرا جو تھے, جو امتحان اس نجومی کو ذریعہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ درباروں سے داخل ہو گئے. نجومی دربار سے آ گیا, اندر محل کے اندر پہنچ کے بادشاہ بیٹھ گئے. سارے وزرا اور نجومی سب بیٹھ گئے. اب وزرا اور نجومی کو دیکھیں کہ یہ بہت پریشان ہوگا, اب تو اس نے کوئی نہ کوئی دروازہ لکھا ہوگا. اب بادشاہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے, لیکن نجومی مطمئن بیٹھا ہوا ہے. اب وزیروں کو پریشانی ہو رہی ہے, یہ پریشان نہیں ہوا. خیر جب سب آ گئے تو بادشاہ نے سب کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور کھول کے اسے پڑھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا نجومی نے کہ بادشاہ سلامت آج محل کے چار دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے. نجومی نے لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ سلامت محل کے چار دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے, بلکہ بادشاہ سلامت سیڑھی لگوا کر محل کی چھت توڑوا کر وہاں سیڑھی لگا کر وہاں سے داخل ہوں گے. جب بادشاہ نے یہ پڑھ کے سارے وزیروں کو سنایا, اب وزیروں کی تو جان نکل گئی. انہوں نے تو نجومی کو ذلیل کرنے کے لیے اور نجومی سے بادشاہ کا اعتماد اٹھانے کے لیے یہ ساری سازش کی تھی. بادشاہ نے کہا دیکھ لیا آپ لوگوں نے, اسی لیے تو میں سے بھروسہ کرتا ہوں. اس میں یقین ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک انسان ہے, اس نے محنت کر کر کے اپنے فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ جو بادشاہ نے بعد میں کرنا تھا وہ اپنے حساب کتاب لگا کر وہ لکھ کے اس نے دے دیا. اللہ رب العزت تو وللہ المثل الاعلی, اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہیں. ان کا علم تو لامحدود, ان کے علم کا تو کوئی ٹھکانا نہیں. اپنے علم کے کمال پر اللہ یہ لکھوا دیتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں جا کر سعید بنے گا یا شقی یا بدبخت بنے گا. اس لکھوانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان مجبور ہو گیا. جیسے نجومی نے لکھ کر دیا تھا تو آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے کیا بادشاہ اس کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں, بلکہ بادشاہ کو اختیار تھا. چاہتا تو بادشاہ چاہتا تو کسی دروازے سے داخل ہو جاتا, لیکن جو بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا وزیروں کے کہنے پر اس پہ عمل کیا اور نجومی نے اسی کے بارے میں یہ لکھ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے ایک نبی کو یہ علم خطوط, یہ لکیروں کا یہ علم دیا تھا. اب وہ نبی اللہ کے تشریف لے گئے, لیکن ان کے بعد ان کی کچھ چیزیں باقی ہیں جنہوں نے سیکھا اور لیا اس کو. تو وہ خطوط ان کی جو حساب لگانے والے ہیں, اگر ان کا حساب اللہ کے نبی کے خطوط کے موافق ہو جاتا ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے, اور اس کے خلاف ہوتا ہے تو بات غلط ہو جاتی ہے. عرض میں کر رہا تھا کرنے والے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر سب کچھ لکھوا دیا کہ یہ انسان دنیا میں جانا چاہتا ہے, نیک بخت بنے گا اور بدبخت یا بدبخت بنے گا. دیکھیے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے وعدے یہ نیک عملوں پر ہیں, برے عملوں پر نہیں. برے عملوں پہ ہلاکت, مصیبتیں, عذاب, پریشانیاں, اس کے بعد اس کے اگر ذرا یہ بھی بھیجتے ہیں لوگ ہوں, چیزیں بھی ان کے پاس ہوں لیکن پھر بھی پریشان ہوں. لوگ ہوں, چیزوں کے پاس ہوں, سامان ہو, لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج. یہ اللہ کی طرف سے بے برکتی کا ظہور, اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار. بارشوں کا موسم ہو, بارش نہ ہو, اللہ کی ناراضگی کی نشانی. پہاڑوں میں برف باری کا موسم ہو اور برف نہ پڑے, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. بارش یا برف, یہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت, بڑے سے بڑا ملک جی رکی بارش کو برسا نہیں سکتا. اور بڑے سے بڑا ملک اور بڑی سے بڑی حکومت, بڑی سے بڑی طاقت برستی ہوئی بارش کو بند نہیں کر سکتے. لے آئیے اپنی توپیں, لے آئیے اپنے ہتھیار, بند کروائیے اس بارش کو اپنے ہتھیاروں سے. بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت نماز میں جب اللہ کے دھیان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, ان دو رکعت کے اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے. رکی ہوئی بارش کو اللہ تعالیٰ برسانے کا حکم دیتے ہیں, اور برستی بارش کو اللہ تعالیٰ رکوا دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے, ممبر میں تشریف فرما ہوئے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مویشی مر رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں. مفہوم اس طرح سے آپ نے شاید پایا, تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ بارش بھیج دے. جی یا رسول اللہ, دعا فرما دیجیے. حضور نے وہی جمعے کے دن ممبر میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے, اللہم اغثنا اللہم اغثنا اے اللہم اغثنا, اے اللہ ہم پہ بارش برسا. بس دعا حضور کی, جمعے کے وقت کی, خطبے کے وقت کی دعا, ممبر شریف پہ تشریف فرمائے, اے اللہ بارش برسا, ہم کو بارش عطا فرما. حضور کی دعا. ابھی نماز ختم ہو کے لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بارش چاروں طرف سے بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی, بارش برسنی شروع ہو گئی. اب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, اب صحابہ بارش سے بچتے ہوئے کبھی اس دکان کے چھت کے نیچے, کبھی ادھر اس کے نیچے, پانی بارش سے بچتے ہوئے حضور مسکرائے. یہ تو بارش مانگ رہے تھے, اب بارش آ گئی تو اس سے بچ رہے ہیں. ایک ہفتے تک دن رات بارش ہوتی ہے, ایک ہفتے تک. سرکار کی دعا تھی, سرکار کی دعا تھی, جمعے کے دن جمعے کے وقت کی دعا تھی, ایسی قبول, ایک ہفتے تک بارش ہی بارش. اگلے جمعے کو تشریف لائے سرکار, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, ایک صحابی کھڑے ہوئے. راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہی صحابی جو پچھلے جمعے کھڑے ہوئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے وہی صحابی تھے یا کچھ دوسرے تھے. بارہ صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ گھر گر گئے, تہدمت البیوت, گھر گر گئے, مویشی ڈوب گئے. ارشاد فرمایا, تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے. یا رسول اللہ, اب تو بہت ہو گئی, کچے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں, ایک ہفتے تک کچے گھروں بارش برسے گی تو. آپ نے نہیں بیٹھے بیٹھے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا, ہم پہ نہ برسا. وادیوں میں, پہاڑوں میں جہاں بارش کی ضرورت ہو وہاں برسا, ہم سے اس بارش کو ہٹا دے. راوی ماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ ہم سے اس بارش کو ہٹا دے. جو ہی آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا, مدینہ منورہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے, بیچ میں پیالے کی طرح اور روایت میں آتا ہے تاج کی طرح مدینہ منورہ خالی ہو گیا اور چاروں طرف بادل ہی بادل. حضور کی دعا, ایک ہفتہ پہلے کی دعا بارش کے لیے, ایک ہفتے کے بعد دعا بارش روکنے کے لیے. آس پاس کے رہنے والے وادیوں میں, پہاڑوں میں رہنے والے, آپ یہ بتایا ایک مہینے تک بارش ہوتی رہی. حضور کے عمل میں وہ طاقت, دنیا کی کسی حکومت کے پاس وہ طاقت نہیں, حضور دنیا کی کسی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں, ان کے ہتھیاروں کے پاس وہ طاقت نہیں جو اللہ کے نبی کے عمل میں طاقت ہے. ایک دعا سے بارش آ گئی اور ایک دعا سے بارش رک گئی. حضرت حلا حرمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اپنے لشکر کو جا رہے ہیں, لشکر کو لے کے جا رہے ہیں, بحرین کی طرف تشکیل ہوئی. راستے میں پانی ختم ہو گیا, جانور پیاسے, لوگ پیاسے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں. امیر صاحب کے پاس آئے, امیر صاحب پانی ختم ہو گیا. اچھا بس, فوراً کھڑے ہوئے, دو رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی. نماز پڑھنے دعا مانگنے کی دیر تھی, چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی. لشکر نے خود بھی پانی پیا, اپنے جانوروں کو خوب اچھی طرح پانی سے سیراب کیا, اور اس کے بعد جو اپنے پانی جمع کرنے اور سفر میں جو مشکیزیں وغیرہ, پانی رکھنے کے جو مشکیزیں وغیرہ تھے, وہ سب پانی سے بھر لیے. جب ضرورت پوری ہو گئی, بارش بند ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت علاء حضرت کی عمارت میں میں نے اللہ کی تین مددیں دیکھی اور میں فیصلہ نہیں کر پایا کون سی مدد زیادہ اچھی. آگے چلے, جب بحرین کے سمندر پر پہنچے تو دشمن کو اس کی جاسوسوں نے اطلاع کر دی تھی کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں بحرین کی طرف. سوری کشتیاں سمندر کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پر لے گئے. اب یہ پہنچتے ہیں, لشکر پہنچتا ہے, کوئی کشتی نہیں ہے, کوئی ظاہری سبب سمندر کو پار کرنے کا نہیں ہے. سمندر پار کرنا ہے, بحرین جانا ہے, وہاں جا کے دعوت دینی ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اللہ والا بنانا ہے, ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے ارشاد مایا, اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے, اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے, اور ارشاد مایا اللہ کے ان ناموں کو لے کر اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دو. ایسی وہ حکم دینے والے, ایسی وہ حکم ماننے والے. کسی ایک صحابی نے کہا نہیں, سب کیا وہ مانے, کہیں اونٹ گھوڑے سمندر بھی چلا سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ایسے ان کو یقین تھا کہ یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کے دین کے لیے ہم نکلے ہیں, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ. ہمیشہ کا حکم, سب نے وہ اللہ کے نام لیے, دعا کی اور سمندر میں اپنے گھوڑے اونٹ. فرماتے ہیں کہ اونٹ ہمارے گھوڑے سمندر پہ ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے. ان کے پاؤں کا تلوا, نیچے کا تلوا تو پانی سے بھیگ رہا تھا, پانی اوپر نہیں آ رہا تھا. وہ غیر مسلم سمندر پار سے دیکھ رہے تھے, ارے یہ تو سمندر پہ چل کے آ رہے ہیں, ان کو ہم نے کشتیاں ساری وہاں سے ہٹا دی تھی, انہیں کشتی کی ضرورت نہیں, اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سمندر کو پار کر رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دل میں روب ڈالا. جب یہ حضرات پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں, کلمہ پڑھ لو, دعوت دی ان کو, کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ہمارے پیارے نبی کا جملہ تھا جو بازاروں میں اور مینا کی گھاٹیوں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے. دعوت دی, کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے, مسلمان تو نہیں ہوتے. چلو صلح کر لو. ہاں صلح کر لو. صلح کر لی اور صلح میں جزیہ مقرر کیا جاتا تھا. جزیہ کی رقم اتنی تھوڑی ہوتی تھی, وہ کوئی پیسے لینا مقصود نہیں ہوتا تھا, مال جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا, خزانہ بنائے, بہت مال ان سے کھینچ لے, معمولی رقم. مالدار پہ اتنی تھوڑی, دنیا حال والے پر اتنی اور غریب آدمی پر اتنی, بہت معمولی. وہ صرف اس لیے لی جاتی تھی تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ رہے, ہم کسی کے ماتحت ہیں, ہمارے اوپر دوسرے لوگ ہیں. اور یہ صلح بھی اس پر کی جاتی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا نہیں, مسلمانوں کی زندگی انہوں نے دیکھی نہیں. جب مسلمان یہاں رہیں گے اور ان کے ساتھ لین دین کریں گے, ان کے ساتھ معاملہ کریں گے, تو یہ خود ہی اسلام کی طرف کھینچے کھینچے آئیں گے, اسلام کی خوبیاں کے سامنے آئیں گی, اسلام کی خوبیاں کے سامنے آئیں گی, اسلام کے فضائل ان کے سامنے آئیں گے, تو یہ خود ہی خود اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. صحابہ کا جملہ مشہور ہے, جب پوچھتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا فرمایا کرتے تھے, کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ, ہماری زندگی دیکھو, ہمارا آپس ہمارا رہن سہن دیکھو, ہمارے آپس کے معاملات دیکھو, جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے تم بھی ہو جاؤ. اب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کے رہن سہن کیسا, ان کے معاملات عمدہ رہن سہن اور عمدہ ان کے معاملات, ان کی معاشرت بہت اعلیٰ, ان کے معاملات بہت اعلیٰ. جب یہ وہ دیکھتے تھے تو یقین دل سے یقین کر لیتے تھے ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے بہت اچھی. سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری زندگیاں ناکام ہیں اور ان کے پاس تھوڑا ہوتے ہوئے یہ کامیاب. وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے یہ سکون اور عافیت سے رہ رہے ہیں ہم ان جیسے ہو جائیں گے, ہم بھی ان کی طرح سکون عافیت سے رہیں. شرح ہو گئی. اب شام تک ایک دن کے اندر معاملہ طے کر لیے, اپنے ساتھی مقرر کیے, یہ حاکم ہوں گے, یہ گورنر ہوں گے, یہ فلانے ہوں گے, ان کو مقرر کر کے سارے انتظامات کر کے اب امیر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح ہم آئے تھے صبح کو بغیر کشتیوں کے, ایسی شام کو واپس جائیں گے بغیر کشتیوں. اب تو کشتیاں موجود تھیں, اب تو اسباب موجود تھے, لیکن وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اور بھروسہ توکل اور اعتماد اللہ پر, قرآن پاک کی آیت میں ہے اومین یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. فرمایا جس طرح صبح کو بغیر اسباب کے آئے تھے اسی طرح شام کو بغیر اسباب کے جائے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ شاہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ پہ توکل کر لے, اللہ پہ توکل کر لے, اللہ پہ اعتماد کر لے, جیسے اعتماد توکل کرنے کا حق ساتھ یہ فرمایا اللہ پہ توکل کر لے جیسے توکل کرنے کا, جیسے توکل کرنے کا حق, جیسے توکل کرنے کا حق ارشاد مایا اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں, ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں. اللہ غیب سے ان کی روزی کا انتظام فرماتا, پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑے صبح کو ان کے پوٹے خالی اور شام کو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے, سیر ہو کر اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتے آرام سے. اللہ ایسے پالے گا. توکل کر لو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق. اچھا پھر کیا ہے؟ یہ تو ہے نا, توکل کیا اللہ پر, اعتماد کیا اللہ پر, اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انتظامات مار. اور اگر جب عمل بگڑتے ہیں, عمل بگڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے فیصلے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, کسی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے, کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. جس نے ظلم کیا ظالم ہے, اسے دوسرے مسلمان پر کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا, اس ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اس کو ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ظالم کے ظلم کا نقصان ظالم کو ہوتا ہے؟ ہاں, ظالم کے ظلم کرنے کا نقصان جیسے خود ظالم کو ہوتا ہے ایسے اس کے ظلم کا خمیازہ سارے انسان بھگتتے ہیں اور اس کے ظلم کا خمیازہ جانور تک بھگتتے ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے مصیبتوں کے عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت بارشوں کو روک دیتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے, مایا بارش کو روک دیتے ہیں. اور ایک پرندہ ہے روایت میں آتا ہے اس کا نام ہے حبارہ پرندہ, ہمارے ملکوں میں نہیں پایا جاتا, عرب کے ملکوں میں ملتا ہے وہ. ہمارے اردو میں حبارہ پرندے کے نام کا ترجمہ کیا ہے؟ سرخاب نام کا پرندہ ہمارے تصوروں میں, ہماری لغتوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن تصور یہ ہے, یہ پرندے کا نام ہے لیکن یہ پرندہ پایا نہیں جاتا. محاورہ بھی, بھائی تم اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو, اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو, کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ محاورہ ہمارے اردو زبان میں, اس کے اتنے خیال کر رہے ہو, اس کے اتنا عنایات اس میں کر رہے ہو, کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ عرب ملکوں میں یہ پایا جاتا ہے حبارہ پرندہ. حضرت ابو ہریرہ جان شاط مایا کہ حبارہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو اپنے دانے دمکے کی تلاش میں, جو اپنے دانے دمکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور زمین پہ تلاش کرتا ہے اور تلاش کرتے کرتے بعض دفعہ جب اس کو دانے نہیں ملتے میلوں اڑ جاتا ہے, میلوں دور چلا جاتا ہے, فرمایا ظالم کے ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں, بارشیں رک جاتی ہیں, زمینیں خشک ہو جاتی ہیں, گھاس پھوس دانے دھمکے اس میں نہیں اگتے. اب یہ ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اپنے دانے دھمکے کی تلاش میں اور میلوں اڑتا چلا جاتا ہے, اس کو دانے نہیں ملتے, اپنی خوراک نہیں ملتی, اور یہ اڑتے اڑتے مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے, اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھے بیٹھے بھوکے بھوکے دانا دھمکا اس کو ملا نہیں, بھوک سے یہ پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. یہ پرندہ اس پہ جو ہے یہ جو مصیبت آئی بھوک کی وجہ سے مرا, یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے. عمل اچھے ہوں گے اللہ ایسے روزی دیں گے, توکل کرے گا اللہ پہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے, اللہ ایسے روزی دیں گے جیسے پرندے کو دیتے ہیں, اور جب ظلم کرے گا اپنے بھائیوں پر ظلم کرے گا, مسلمان پہ ظلم کرے گا, اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیں گے, اللہ کے عذاب نازل ہوں گے. اب پرندے کا تو آ گیا رب اللہ کے ارشاد میں, اور ویسے نمازوں میں کتنے انسانوں پر اس کا نقصان پہنچے گا. عملوں پر اللہ کے نیک عملوں پہ اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور برے عملوں پہ اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں. نیک عملوں پہ اللہ تعالیٰ کیسے اچھے فیصلے آتے ہیں, انسانوں کے موافقت کے فیصلے, انسانوں کے موافق فیصلے آتے ہیں. جو انسان جو ایمان والے چاہتے ہیں اللہ وہ فیصلے مارتے ہیں, اور جب عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. زرعی ملک ہے, زراعت کا ملک ہے, اور زراعت کے لیے غلے کے لیے لوگ محتاج ہیں, لوگ پریشان ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی نازل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی, اللہ کی مدد نہیں, عمل بگڑ جانے کی وجہ سے. ارشاد مایا قرآن پاک کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ارشاد مایا ہم البتہ ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے, برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, تھوڑی چیز زیادہ کے لیے کافی, اور جب برکت نہیں ہوتی چیزیں بہت سامان بہت لوگ پھر محتاج کے محتاج, چیزیں بہت سامان بہت لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا, اور لوگوں کے حالات کے بگاڑ کا فیصلہ ہوگی, امنوں کے بگڑ جانے کی. میرے بھائی دوست بزرگو, ہم نے اپنے عملوں کو بھی درست کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی اس کو اپنانا ہے. ہر ہر عمل میں ہم نے سنت کو دیکھنا ہے, سنت عمل کیا ہے, اور دوسرے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کر کے ان کو بھی دین والا بنانا ہے, ان کو بھی نیک اعمال والا بنانا ہے. اس میں ہماری کامیابی ہے, اس میں ہمارے حالات کا درست ہونا ہے, ہمارے یا پوری امت کے. برکتیں نازل ہوتی آسمان سے, برکتیں زمین سے, برکتیں. ہماری جو دور حدیث پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں, آخری سال ہوتا ہے دور حدیث کا, اس میں ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف, اس کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد, ان کا نام بھی ہے, کتاب کا نام بھی ہے. امام ابو داؤد ہم فلاح ماتے ہیں کہ میں مصر میں گیا تو میں نے مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی, مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی, چونکہ لوگوں کے اعمال اچھے تھے, سنتوں میں عمل کرنے والے, اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانے والے. مایا کہ میں نے ان کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی کہ میں نے ککڑی بازار میں دیکھی, ککڑی ہوتی ہے, ککڑی پنجابی والے کہتے ہیں تر ککڑی دیکھی جو 13 بالش لمبی تھی. یہ برکتوں والا سامان, 13 بالش. ہمارے تو 1 بالش پونی بالش پتلی موٹی ہوتی ہے. دیکھیے میں 13 بالش لمبی ککڑی دیکھی, اور ترنج اتنی بڑی دیکھی, نارنگی اتنی بڑی ترنج دیکھی, کہ اس کو کاٹ کر آدھا اس کا حصہ اونٹ کے بورے میں ایک طرف رکھا دیا, اور آدھا یعنی پورا ایک طرف کا بورا پوری ترنج کے لیے کافی نہیں تھا, کاٹ کر آدھا حصہ اس کے اونٹ کے بورے میں ایک طرف اور دوسرا حصہ اونٹ کے دوسرے بورے میں. برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. دشمنوں سے حفاظت, دشمنوں سے حفاظت. کیا فرمایا؟
دشمنوں سے حفاظت.
جی کیا اشارت فرمایا؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر اختیار کرو, اعمال اعمال, اگر صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کے مکر, دشمنوں کی سازشیں, ان کی اسکیمیں اللہ ان کو فیل کر دے. کیا شاید بنا ان کے مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. کر لیں جتنی مرضی سازشیں, کر لیں جتنی مرضی مکر کر لیں, ان کے مکر کوئی نقصان نہیں. ان تصبروا وتتقوا, صاف صاف شاہ صبر کرو, صبر کرو, تقوی اختیار کرو, ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی. ان اللہ بما يعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ ہمارے والے. اور دین بہت آسان, اللہ کے حکم عین فطرت کے مطابق. یہ تو آج ہمیں دین میں چلنا مشکل لگتا ہے, اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو بخار چڑھتا ہے اور بخار چڑھ جانے کی وجہ سے اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب اس کو میٹھی چیز کھلاؤ کہتا کڑوی, چائے پیو کہتا کڑوی, چینی بھی منہ میں رکھے کہتا چینی کڑوی. ارے بھائی چینی کڑوی نہیں ہے, چائے کڑوی نہیں, تیرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا. آج دین پر چلنا مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا. اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوا تو اللہ کا دین جو عین انسانوں کی فطرت کے مطابق الدین یسر, جو دین آسان ہے, وہ آج مشکل لگ رہا ہے. حالانکہ دین پر چلنا بہت آسان, پھولوں کی سیج ہے, اس میں چلنا بہت آسان. چلتے چلے جائیں, اللہ کو راضی کرتے چلے جائیں, اللہ کا ایک ایک حکم, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ چین اور سکون اور کامیابی عطا فرما. کامیابی عطا. آج ہماری نماز بھی جاندار, ہم نے نماز پر محنت نہیں کی, چیزوں پر محنت کی, مٹی پر محنت, لوہے پہ محنت, لکڑی بھی نہ معلوم کس کی چیزیں محنت ہو رہی ہیں. اپنی نماز پر, اپنے دل کے یقین پر, اپنے دل کے ایمان پر, یقین پر, نماز پر, اس پہ محنت نہیں ہے ہماری. حالانکہ اصل بنیادی چیزیں یہی ہیں, دل کا یقین درست ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین جم جائے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں, انہی کے قبضے میں سب کچھ ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا, اب جو ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے, آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. یقین اپنے دل سے, اللہ کے ہر غیر کا یقین دل سے نکال. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بادشاہ, کوئی وزیر, کوئی حاکم اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا. اس یقین کی جتنی زیادہ دعوت دیں گے, جتنی زیادہ دعوت دیں گے, اتنے میرے دل سے اللہ کی ہر غیر کا یقین نکلے گا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل میں آئے. دعوت خوب دے, ہر ساتھی ہمارا انفرادی دعوت. اب یہاں اجتماع میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, اجتماع کے 3 دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے انفرادی دعوت خوب دینی, ایک ایک مسلمان سے محنت کرنی. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن دعوت دینے بہت کمیاں. گشتوں میں, دعوت دینے میں, ایک ایک مسلمان سے گھر گھر جا کے ملاقات. اور یہ جو آئی ہے نا جی, فون, ٹیلی فون, موبائل, اس نے تو بہت نقصان کر دیا. ہمارے بزرگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ جو ایک ساتھی کے پاس گھر میں جا کے بیٹھ کے اس سے بات کرنا اور دعا مانگ کے جانا, نفل پڑھ کے جانا, پھر اس سے بات کرنا ایمان یقین کی اور اعمال کی, جو اس میں فائدہ, وہ اس ٹیلی فون سے تھوڑی ہے. اب گشت بھی ٹیلی فون پہ, سروزے کی جماعت یاد کر رہے ہیں ٹیلی فون پر, ہر چیز. ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مروجہ چیزوں سے بچو, رواج والی چیزوں سے, کہ مروجہ چیزوں کے استعمال سے رواج تو پھیلے گا, دین نہیں پھیلے گا. خود چل کے جائیں. انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک ایک انسان کے پاس جائیں, ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں, گھر گھر جا کے ملاقات کریں, فرد فرد میں محنت کریں. کیوں بھائی, کریں گے انشاءاللہ. کس کس بھائی کا ارادہ ہے, انفرادی دعوت خوب دیں گے انشاءاللہ, گھر گھر جا کر فرد فرد میں جا کے محنت کریں گے. اور نیت اپنے یقین کی اصلاح کی ہو. میرے دل کا یقین آج بگڑا ہوا ہے, اپنے یقین کی اصلاح, ایمان یقین کی بات کریں گے, اعمال میں کامیابی, اعمال کے بننے میں کامیابی, اعمال کے بگڑنے میں ناکامی, اس کو خوب بیان کریں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنے یقین کو ٹھیک کرنے اور پوری امت کی ہدایت کی نیت سے, پوری امت کی ہدایت کی نیت سے دعوت دینی ہے, ایک ایک فرد کو دعوت دینی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے امت کے اور انسانیت کی ہدایت کے. اللہ نے ہم کو بہت عظیم کام عطا فرمایا ہے, بہت عظیم جد و جہد کی ہے. ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کام بہت عظیم ہے, دعوت والی محنت, دعوت والا کام بہت عظیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا. کام بہت عظیم لیکن انتہائی سادہ. بھائی ایک ساتھی کے پاس گھر میں چلے گئے, یا کسی تھوڑی سی بات کر لی, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, حسبی موقع اسے بات کر لی, واپس آ گئے. عموم میں گشت میں نکلے, دکان پہ جا کے دعوت دی, چند جملے دعوت کے دیے, اس کو تیار کرنے کی کوشش کی, پورا گشت کر کے مغرب سے پہلے واپس آ گئے. اللہ نے بہت عظیم کام عطا فرمایا ہے اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سادگی میں چھپا دی. کام بہت سادہ, دعوت دینا, تعلیم و تعلم, اللہ تعالیٰ کا ذکر, عبادت, نماز اور خدمت, یہ چار بڑے بڑے اعمال, سادہ. بظاہر عام طور سے کچھ نتیجہ نظر نہیں آتا, لیکن یہی وہ محنت ہے, یہی وہ محنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ حق کو زندہ فرمائیں گے اور باطل کو مٹائیں گے. سارے دین کے زندہ کرنے کی محنت, اللہ کے سارے حکم زندہ ہو جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اور سارے طریقے زندہ ہو جائیں, اس کی محنت. مؤذن اذان دیتے ہیں, مؤذن اذان دیتے ہیں, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اللہ کے ایک حکم, اللہ کے ایک حکم نماز کی دعوت دیتے ہیں. کیونکہ اذان کو پایا, اذان کے بعد کی دعا کیا ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة, اے اللہ جو اس کامل دعوت کے رب, اس کو کامل دعوت فرمایا. حالانکہ مؤذن کسی خاص آدمیوں کو, کسی خاص طبقے کو نہیں, عمومی دعوت دے رہا ہے, اللہ کے ایک فرض کی طرف بلا رہا ہے. فرمایا یہ مؤذن کی, مؤذن جب اذان دیتا ہے تو شیطان اتنا بدحواس ہو جاتا ہے, اتنا بدحواس ہو کے بھاگتا ہے کہ بدحواسی میں اس کے پیچھے سے ریا خارج ہوتے رہتے ہیں اور بھاگتا چلا جاتا ہے, بھاگتا چلا جاتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے, رک نہیں سکتا. دعوت کی بات ہو رہی ہے, دعوت کی طرف بلایا, حق کی طرف بلایا جا رہا ہے, حق کی دعوت دی جا رہی ہے. اب شیطان ٹھہر نہیں سکتا. جہاں تک مؤذن کی آواز جا رہی ہے, حدیثی میں صاف آتا ہے کہ وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے, بدآواز ہو. اور جب اذان ختم ہوتی ہے آ جاتا ہے. اب اذان کے بعد سنتوں کی نیت باندھ لی, نفل کی نیت تحیت المسجد, نفل کی نیت باندھ لی, اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے. پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, پھر بھاگتا ہے. اذان بھی دعوت, اقامت بھی دعوت, اقامت ہوتی ہے, پھر بھاگتا ہے شیطان. اقامت ختم ہو جاتی ہے, امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا, نماز کی نیت باندھ لی, اور شیطان واپس آ جاتا ہے. اور حدیثی میں صاف آتا ہے شیطان اس کو دنیا کی چیزیں یاد دلاتا ہے. اذکر کرا, اذکر کرا, ارے فلانی بات کر, فلانا کام تو نے کیا نہیں, فلانا کام. اس کو دنیا کی چیزیں, کاروبار, گھر بار یاد دلاتا ہے, نماز سے غافل کرتا ہے, اللہ سے غافل کرتا ہے, نماز سے غافل کرتا. عرض ہی کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ دعوت والا وہ اونچا عمل ہے, مؤذن اللہ کی ایک حکم نماز کی طرف بلا رہا ہے اور کسی خاص آدمی کے لیے عمومی دعوت دے رہا ہے, لیکن وہ شیطان کے لیے اتنا بھاری ہے, یہ دعوت اتنی بھاری ہے کہ شیطان ٹھہر نہیں سکتا. جب دائی آدمی اللہ کے پورے دین کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کے سارے احکامات کی دعوت دے رہا ہے, پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کے احکامات دنیا میں زندہ ہو جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہو جائیں, ہر مسلمان ایک ایک سنت میں چلنے والا بن جائے, اس کی دعوت دے رہا ہے تو باطل کیوں نہ مٹے گا. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آیا اور باطل بھاگ گیا, اور یقیناً باطل تو بھاگنے والا ہے. اور کیا چاہتا ہے, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. اللہ کا ارشاد مانے, بلکہ ہم حق کو باطل پہ پھینک کے مارتے ہیں. ارشاد مانے, حق کو ہم باطل پر پھینک کے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں, پھر وہ باطل بھاگنے والا ہے, باطل تو بھاگ جانے والا ہے. یہ دعوت کی محنت ہوگی, اللہ کا دین زندہ ہوگا. دعوت کی محنت ہوگی, تم لوگ عمل کرنے والے بنیں گے. دعوت کی محنت ہوگی, اللہ کے دین کی محنت ہوگی, اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے, پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, ایک ایک مسلمان پورے دین پر چلنے والا بن جائے, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے. اس کی محنت ہوگی, اللہ باطل کو پاش پاش کر, باطل کو اللہ پاش پاش کر دیں, حق کو زندہ کریں, حق کو زندہ فرمائیں اور باطل کو پاش پاش کر. کمی ہماری ہے, ہم جیسے محنت کرنی چاہیے, ہم جیسے محنت کرنی چاہیے ویسے محنت نہیں کر رہے. کیوں بھائی, ہم محنت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جیسے محنت کرنی چاہیے ہم محنت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر ایک کو اقرار ہے کہ جس طرح کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے. مدد کی, اللہ کی مدد کے فیصلے ضرور ہوتے ہیں جب محنت اس کے حق کے ساتھ ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, محنت کرو, جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. اللہ نے تم کو چن لیا ہے, ساری امت کا اللہ نے چناؤ کر لیا. امت کا ایک ایک فرد, امت کا ایک ایک فرد, ہر ہر کلمہ کو اس کے ذمہ اللہ نے یہ محنت لگا دی. یہ دعوت والی محنت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگا دی. ہر مسلمان ہر کلمہ کو دعوت والی محنت کرنے والا, پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت سے, اس پر اللہ کیسے فیصلے ہوں گے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین باوجود کے اسباب اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں آج اسباب ہیں, ایسے اسباب نہیں تھے. لمبے لمبے سفر, ہزاروں میل کے سفر, وہی گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل, یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی. ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا جہاں پر پار کرنا بظاہر انسانی عقل میں آتا تھا کہ ناممکن ہے. ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا, ان سمندروں کو پار کیا جن سمندروں پر سے گزرنا انسانی عقل کہتی تھی ناممکن ہے. یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوگا. حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ نکلے مدینہ منورہ سے لشکر لے کر ایک ملک میں پہنچے, وہاں جا کے دعوت دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, محنت فرما رہے ہیں, وہ بھی محنت فرما رہے ہیں, لشکر محنت کر رہا ہے. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول فرمایا اور ان اس ملک والوں کو ہدایت دے دی, سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پورے ملک والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, پورے دین پر چلنے والے بن گئے, دین کو سیکھا, نماز سیکھی, اعمال کرنے والے بن گئے اور دعوت والے دعوت دینے والے بن گئے, دائی بن گئے. اب حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ نے یاد رکھوایا کہ اب چلتے مدینہ منورہ, واپس کام ختم ہو گیا, ملک کو اللہ نے ہدایت دے دی, یہاں اعمال شروع ہو گئے اور اعمال کی دعوت شروع ہو گئی, یہاں والے دعوت دینے والے بن گئے, دائی بن گئے. اس ملک والے نے کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, یہ ہمارے پاس دوسرا ملک ہے, وہ اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے. ہاں چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو, اس ملک میں چلتے ہیں. دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں جا کے محنت فرماتے رہے, اللہ نے ان کی محنتوں کو, ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا. اب یہ محنتیں پورے ملک کی تبدیلی کے لیے, پورے ملک میں انقلاب کے لیے, کہ گناہوں سے نیکیوں پر آ جائیں, اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ کر اللہ کی رضا والے اعمال پہ آ جائیں, پورے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی, یہ معمولی دو چار دن کی یا چار مہینے ایک مہینے کی محنت سے نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کو معلوم ہے کتنا عرصہ لگا اس میں. دوسرے ملک والے بھی مسلمان ہو گئے, اعمال کرنے والے, دین کو سیکھ کر اس میں چلنے والے بن گئے اور دعوت دینے والے, دین کی محنت کرنے والے. اب واپسی کے ہدف مایا تو اس ملک والے کا حضرت کہاں تشریف لے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بعد ایک ملک ہے, وہ اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں پہچانتے. اسی طرح ایک ملک سے دوسرا ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, چلتے چلتے المغرب, جو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے یہ دنیا کا آخری ملک, اس کا نام اس زمانے میں بھی المغرب تھا اور آج بھی المغرب ہے, لیکن ہمارے یہاں مراکش کے نام سے مشہور ہے. مراکش ان کا شہر ہے. بہرحال تو مراکش کے ملک تک پہنچ گئے, وہاں پہنچے, وہاں محنت فرماتے رہے. اللہ ہی جانتا ہے اتنے ملکوں میں محنت فرمانا, وہاں کے لوگوں کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور محنت پر آ جانا, نہ معلوم کتنے سال لگے ہوں گے. جب یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور دین پر چلنے والے بن گئے, دین کی محنت کرنے والے بن گئے, اب وہاں والوں نے کہا کہ حضرت اب زمین ختم, ہمارے اس ملک کے پاس سمندر ہی سمندر, پانی ہی پانی, خشکی نہیں ہے آگے, انسان نہیں ہے. حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کا رخ کیا سمندر کی طرف. اچھا اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ بڑا گہرا سمندر ہے اور یہ سمندر ہی سمندر, پانی آگے خشکی نہیں. حالانکہ اس کے بعد بر اعظم امریکہ ہے, اس زمانے میں دریافت نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود کہ دریافت نہیں ہوا تھا, حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کا رخ سمندر کی طرف کیا اور اس کو سمندر میں داخل کر دیا. اب سمندر کا پانی گھوڑے کے پاؤں, گھوڑے کے گھٹنے تک, گھوڑے کے سینے تک پہنچ گیا. سمندر کا پانی کتنا اندر لے گیا اس میں گھوڑے کو. جب سینے تک پانی آ گیا سمندر کا, اب وہ توجہ ہوئے, ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے بعد آپ کی زمین ختم, اب پانی ہی پانی ہے, اے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس سمندر اور اس پانی کے بعد بھی تیری زمین اور تیری پیدا کی ہوئی خشکی ہے تو میں یہ سمندر میرا راستہ نہ روک سکتا, میں وہاں پہنچتا اور تیرے کلمے کو بلند کرتا. کہہ رہے سمندر, کہتے بعض بعض جگہ تو وہ سمندر سات سات یا آٹھ آٹھ اور نو نو میل گہرا سمندر ہے. اور کیا مانے, اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس کے بعد بھی خشکی ہے اور وہاں تیرے بندے آباد ہیں تو یہ سمندر یہ پانی میرا راستہ نہ روک سکتا, میں وہاں پہنچتا اور آپ کے کلمے کو بلند کرتا. ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا جی, تشکیل والے پرچہ دیتے ہیں, 20 دن کی تشکیل ہے, تاریخ روانگی تاریخ واپسی دونوں لکھی ہوتی ہے. فلاں تاریخ کو روانگی ہوگی جماعت کی, اب 20 دن کے بعد فلاں تاریخ کو، یہ بھی اس لیے لکھتے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، اگر نہ لکھیں تو جی تو جمع دی جائے گی، بھیجا 20 دن کے لیے تھا، 8-10 دن میں خوب کام ہو گیا، کام پورا ہو گیا، واپس آ گیا. تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے تشکیل والے یہ لکھ کر دیتے ہیں تاریخ روانگی، تاریخ واسطے 20 دن کی جماعت ہے تو 20 دن کے بعد، 25 دن کی جماعت ہے تو 25 دن کے بعد. اور صحابہ کیا تاریخ روانگی تو تھی، تاریخ واپسی نہیں تھی، کام سامنے تھا، کام سامنے تھا، ایک محنت سامنے تھی، ایک مقصد تھا. جب تک وہ مقصد پورا نہ ہوگا اور جب تک کام پورا نہیں ہوگا واپسی نہیں ہوگی. ہماری واپسی 25 دن کے بعد، ہماری واپسی 20 دن کے بعد، صحابہ اور تابعین کی واپسی زمین ختم ہونے کے بعد، آگے سمندر ہی سمندر، اب واپسی. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، آپ نے صاف اشارہ مار دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، اللہ کے لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو مسجد والا بنانا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اس کی محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے، جب میرا دین مٹ رہا تھا، میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتیں مٹ رہی تھیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کے لیے کتنی محنت کی. اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا کی مشاغل میں کتنا وقت دیا، اور میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دعوت والی محنت کے لیے کتنا وقت دیا. یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ کام ہے، ہر مسلمان کے ذمہ کام ہے. اگلی بات یہ ہے، اگر اس کام کو دعوت اللہ والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے، اس کو اپنا کام بنا لیں گے، اور اس کو ہم یہ طے کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کا اصل کام ہے، اور یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے زندگی اس مقصد پہ گزارنی. اب دیکھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر، ایک دکاندار دکان جاتا ہے، کاروبار کو اس نے مقصد بنایا ہوا ہے، اتنے بجے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے دکان بند کرنی ہے، انتھک محنت کرتا ہے. لیکن کیا وہ کھاتا پیتا نہیں؟ کھاتا پیتا ہے. کیا اپنی ضروریات کے لیے بیت الخلا وغیرہ استعمال نہیں کرتا؟ سب کچھ. لیکن اتنی بات ہے، کھانے پینے میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا وقت کھانے پینے کے لیے ضروری ہے، بیت الخلا ضروریات میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا ضروری ہے، باقی سارے وقت اپنی دکان، اپنے کاروبار. ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں، اپنی زندگی کا اصل کام بناؤں، باقی کاروبار دنیا کے مشاغل، کاروبار دنیا کے مشاغل، کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، گھر میں رہنا، یہ سب ضروریات ہیں. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو اللہ کے دین پر چلتے ہوئے دین کی دعوت دینا، اور ایک مسلمان کو اس پر کھڑا کرنا، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کاروبار میں کمی نہیں آتی، کاروبار میں کمی نہیں آتی، اس سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو جتنے وقت میں روزی دیتے ہیں، اس سے کم وقت میں اللہ ان سے اچھی روزی ان کو دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چل رہا ہے. اللہ کی ذمہ داری جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام بھی بناتے ہیں، آخرت کے کام بھی بناتے ہیں. آج امت میں سے یہ محنت نکل گئی، یہ دعوت والی محنت نکل گئی، امت آج در در کی ٹھوکرے کھا رہی ہے, مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے, پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. جب مقصد سے ہٹی تو مقصد سے ہٹی, اپنے کام کو چھوڑا, اپنے مقصد سے پیچھے ہو گئی تو دین نکلتا چلا گیا, اور جب دین نکلتا چلا گیا اعمال میں کمی آئی, اللہ کی مددیں اٹھ گئی. آج امت کا سب سے بڑا المیہ اور امت کا سب سے بڑا نقصان کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہے. آج امت کا کتنا خون بہایا جا رہا ہے, کتنا ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اب کتنے ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ جب اللہ سے تعلقایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. آج ہم اللہ کے نہیں ہیں, اللہ ہماری مجلس مارے. اس پر ہم نے خود آنا ہے, اور ایک ایک مسلمان کو اس پر لانا ہے. یقینی بات ہے جب اس پر ہم خود آئیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو اس پر لائیں گے, اللہ رب العزت کی طرف سے مددوں کے فیصلے ہوں گے. اب کام چلا کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے, کام چلا کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے. آج امت کا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہے. صاحب اشارت ماریا یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور دشمنوں کے خلاف تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد ہو تو کوئی کسی مسلمان پہ غالب نہیں آ سکتا. مسلمانوں کا نام سن کے ان کی دل کانپنے شروع ہو جائے, مسلمان کی آواز سن کر چھپتے پھرے. کب؟ جب یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے, اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر تم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ فرمائے پھر کون ہے جو تمہاری, اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ہر وقت میرے دل کا دھیان اللہ کی طرف, میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, میرے اللہ کے اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے, اور اس حکم کو پورا کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ, آپ کی کیا سنت, اس پر آئے. ایک طرف دعوت تبلیغ اور دین کا تقاضا, ایک طرف کاروبار دکان دنیا اس کا تقاضا. ہم نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے دین کے تقاضے کو مقدم کرنا ہے, اس کو پورا کرنا ہے, دنیا کے تقاضے کو پیچھے کر دیں گے. اللہ رب العزت اس دنیا کے تقاضے میں ایسی برکت دیں گے, ایسا پورا فرمائیں گے کہ یہ حیران رہ جائے, سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا وہم و گمان بھی نہیں. اللہ اس کی دنیا کے تقاضوں کو ایسا پورا فرمائے. اللہ نے ایسا کیا صحابہ کے ساتھ, کیا تابعین کے ساتھ, کیا تبع تابعین کے ساتھ, کیا اور بعد والے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور انسانیت کی ہدایت کی فکر کرنے والے, اس کے لیے کوشش کرنے والے, اللہ نے ان کے تقاضوں کو پورا فرمایا, ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی. لم یزل ولن یزال حیا قیوما, ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے حی و قیوم, ان میں کوئی تبدیلی نہیں. الان کما کان, آج بھی اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ, اپنی تمام صفات کے ساتھ آج بھی وہی ہے جیسے حضور کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں. کمزوری میرے اندر آ گئی, ذوق میرے اندر, ہم میں سے ہر ایک ہی سوچے یقیناً کمزوری اپنے گریبان میں ملا کر دیکھیں گے تو کمزوری نظر آئے گی، اپنی کمزوری نظر آئے گی. اب یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اس کا فیصلہ کریں، ہم سب اس کا فیصلہ کریں. جو زندگی گزر گئی وہ تو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن جو باقی ہے موت تک، کب تک بھائی؟ ہاں ایک چلے تین چلے نہیں، یہ تو چکھانے کے لیے، مزہ چکھانے کے لیے. بعض ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ اتنے مشغول کاروبار میں، اتنے مشغول کہ ان کو پیشاب کرنے جانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، لیکن ساتھی جاتے رہے، محنت کرتے رہے، گشت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور جب انہیں وقت لگایا اب ان پہ یہ دھوکہ کھلا، اب ان پہ دھوکہ کھلا. میں تو یہ سمجھتا تھا میں دکان پہ اتنا لمبا بیٹھتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، اب یہ دھوکہ کھلا کہ نہیں، اگر میں دین کی محنت کرتا رہوں گا تو بھی اللہ مجھے اتنا دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ دے رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ، پوری زندگی اس پر لگانی ہے، خود پورے دین پر چلتے ہوئے اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوس والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے علاقے والوں کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کو اپنی طرف کھینچ لے، اللہ سے جوڑ بیٹھ جائے، اللہ سے لینے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے والا بن جائے. اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو آپ اترتے ہوئے دیکھیں گے. غزوہ بدر نے اللہ نے کیسی مدد نازل فرمائی، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. محدثین فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ بدر میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، جو فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ آخری میں ان کو نابینا. اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اللہ کی مدد ہے قدم قدم پر، ورنہ یہ ہزاروں میل کا سفر ریگستانوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں صحابہ کے سفر ہوئے، بعد میں تابعین کے سفر ہوئے، اور یہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہاں کہاں ملکوں میں گئے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا الرحمان صاحب مدد العالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت، ان کی عمر دراز فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ بیان کرتے تھے. پہلے جب صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے، واضح تھے کہ چین تشکیل ہوئی ان کی، اور گلگت کے راستے سے داخل ہوئے، اور جہاں ان کی تشکیل تھی وہ علاقہ ریل میں دو دن ڈھائی دن مسلسل دن رات سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے. دو ڈھائی دن ریل میں مسلسل سفر کرنے کے بعد اس علاقے پہنچے جہاں تشکیل تھی. وہاں میں شروع مادی مسلمانوں میں کر رہے ہیں، پھر ان کو پتا چلا کہ یہاں اس شہر میں قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک صحابی کی قبر ہے. بڑے خوش ہوئے، چلو صحابی کی قبر میں جانا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. وہ قبرستان کہاں ہے، وہ خبر کہاں ہے، اب ان کی زبان نہیں جانتے مقامی لوگوں کی. ایک ساتھی مولانا خود سنایا کرتے تھے، ایک ساتھی زمین پہ بیٹھے، ایک چین والے کو بلایا اور ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر زمین پہ رکھی اور اس سے مٹی ڈالی، خبر کا اشارہ بنایا، اس سے پوچھا اشاروں سے یہ کہاں ہے. وہ ہنس پڑا وہ ہٹ پڑا، اس نے ایک طرف اشارہ کیا، یہاں جاؤ، ادھر مڑ جانا، آگے قبرستان آ جائے. آگے پہنچے تو قبرستان آ گیا. اب قبرستان میں تلاش کیا تو ان صحابی کی قبر اس قبرستان میں مل گئی. ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو مشہور سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ تو دوسرے ہیں، یہ کوئی اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی سعد بن ابی وقاص. ان کی قبر وہاں، ان کی قبر پہ پتھر کا کتبہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر آئے تھے، اکیلے آئے تھے، مدینہ منورہ سے چلے، اب کیسے چلے اکیلے، کن کن ملکوں کو پار کیا، کن کن دریاؤں کو، کن کن پہاڑوں کو، اور کن کن سمندروں کو پار کر کے وہ چین کے ملکوں کو پہنچے اکیلے. اور وہاں کلمے کی دعوت دینی شروع کی، کلمے کی دعوت دینی شروع کی. الحمدللہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن گئے، زبان نہیں جانتے تھے، لیکن جذبہ تھا, اللہ پہ اعتماد تھا, اللہ پہ توکل تھا, اللہ ان سے کام لے رہے تھے. کچھ ایسا گزر گیا, چند سال گزر گئے, میں سماتے رہے چند سال گزر گئے. اب ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا. چین والوں سے کہا کہ میں مدینہ والا جان چاہتا ہوں, حضور کی زیارت کروں گا پھر آ جاؤں گا واپس. انہوں نے کہا دیکھیے یہاں بہت کام باقی ہے. کیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کام بہت باقی ہے, مجھے واپس نہیں جانا چاہیے, لیکن مجھے حضور کی زیارت کا بہت شوق ہو رہا ہے. بعض دیر ناخواستہ انہوں نے اجازت دے دی, رخصت کر دیا ان کو. چلتے 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 جب پہلا اسلامی ملک آیا اس میں داخل ہوئے, وہاں مسلمانوں سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے, کہ حضور حضور کا تو وصال ہو چکا. اوہو حضور کا وصال ہو گیا اتنے سالوں میں؟ کہ جی حضور کا وصال ہو چکا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ. اب کیا نکل گئے تھے چین سے, جا رہے تھے مدینہ منورہ, وہاں لگے نہیں نہیں ابھی وہاں کام باقی ہے. جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا اور یہاں پہنچا چین کے ملک میں, وہ کام باقی ہے, مجھے واپس نہیں جانا چاہیے. حالانکہ ظاہر ہے ان کے وہاں گھر بال بچے سب ہوں گے, لیکن دین کی محنت کے تقاضا ان پر اتنا غالب تھا, دین کی محنت کا تقاضا ان پر اتنا غالب تھا کہ اس پہلے ملک جو اسلامی ملک تھا وہاں خبر سن کر وہیں سے واپس پلٹ آئے اور دوبارہ چین کے اس علاقے میں پہنچ گئے اور میں تمہارے اور میں تمہارے پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی خبر بن گئی. یہ ساری تاریخ ان کی قبر کے سرحانے پتھر پر لکھی ہوئی ہے. صحابہ نے ایسی محنت کمائی اور ان کی محنت ان کی قربانیوں پہ اللہ نے دین کو زندہ کیا. آج جو ہم مسلمان ہیں, اسلام پہ قائم ہیں, اسلام پہ چل رہے ہیں, یہ صحابہ کی محنت قربانیاں, صحابہ کی محنت صحابہ کی قربانیاں. آج ہم سے بھی یہ چاہا جا رہا ہے اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ طے کر لیں, ہم بھی اس کا فیصلہ کر لیں. اللہ کے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت ساری زندگی کرنی ہے, مقصد بنا کر. اس کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں بتائیے؟ ساری زندگی دعوت والی مبارک محنت کو موت تک کرنا ہے, موت تک کرنے کے لیے کون کون تیار ہیں بھائی؟ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. ہمارے ریون کے مقیم سے پرانی بات, ریون کے بازار میں گئے, لوگوں کو جمع کیا, گشت کیا, لوگوں کو جمع کیا. اب دعوت دے رہے ہیں کرو کے ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں, ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. دعوت دیتے دیتے خاموش ہو گئے, بیٹھ گئے, لیٹ گئے, قبلہ رخ لیٹ گئے, دانا ہاتھ دانے رخا کے نیچے رکھا, اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو. دعوت دیتے دیتے مرنا تو موت تو سب کی آنی ہے, ہر ایک کی آنی, لیکن وہ دعوت دیتے دیتے اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے پاس کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. جیسے زندگی گزارو گے, جس فکر اور جس محنت میں, جن اعمال میں, اسی فکر اسی انہیں اعمال میں تمہاری موت آئے. اور فرمایا کہ جس فکر جس محنت جن اعمال میں تمہاری موت آئے گی, قیامت میں اسی پہ اٹھائی جاؤ. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے, میری فکر, میری کوشش, میری محنت کہاں لگ رہی. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی, جیسی موت آئے گی ویسے قیامت میں اٹھائی جاؤ. یہ عزم کر لیں, یہ طے کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالی اب سے لے کر زندگی کے آخر تک, موت تک, اس کام کو مقصد بنائے کرتے رہیں. دنیا کام کاج کریں گے لیکن بقدر ضرورت, اصل اس کو بنائیں, مقصد اس کو بنائیں. دنیا کام اللہ تعالی اسے برکت نازل فرمائیں گے اور تھوڑے وقت میں اللہ تعالی زیادہ روزی عطا فرمائیں گے. تو سب تیار رہنے کے لیے ایک دفعہ فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کرنا ہے, موت تک کرنا ہے, مقصد بنانا ہے. خالی ایک چلے تین چلے کی بات نہیں ہے, ایک چلے تین چلے کی بات نہیں ہے, یہ تو ساری زندگی کا کام ہے. اس کو مقصد بنا کر ہم موت تک کرتے رہیں گے. دوسرا عزم یہ فرما لیجئے، یہ طے فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس محنت کو لے کر اور اس دعوت والی محنت کو لے کر اور اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اب تو آپ حضرات نے ساری زندگی کا بھی عزم کر لیا اور پوری دنیا میں جانے کا عزم کر لیا. اللہ ہم کو لے جائیں گے دنیا میں جانے کے لیے، اپنی جیب پہ نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ کریں. اللہ غیب سے انتظام فرمائے. اللہ کے سامنے آنسو بہانا، رونا، اللہ سے مانگنا اپنے لیے، پوری امت کے لیے. ابھی دو دن پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علی کے پاس گیسٹ میں جانا ہوا، بڑے الحاح سے فرما رہے تھے، بڑی تواضع سے، کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ امت کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگے. امت میں بہت کڑا وقت آ گیا، بہت مصیبتیں کو پہاڑ ٹوٹ چکے، اور رو رو کے اللہ سے مانگے، اللہ حالات بدل دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں. یہ میری بھی درخواست ہے مفتی صاحب کے ارشاد کے بعد کہ ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ محنت بھی اپنی بڑھانی ہے اور دعائیں بھی بڑھانی ہے. اس کے لیے تیار ہیں آپ سب؟ بہت آہستہ آواز آئیے. اب یہ درخواست ہے کہ جن بھائیوں کی اب تک 4 مہینے نہیں لگے، پہلی سیریز کی 4 مہینے، جس کے 4 مہینے لگے، اب چلے کی نیت سے آئے، کم وقت کے لیے آئے.